إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں ہماری بات جو چل رہی تھی وہ صحیح حدیث کی پہچان یا کسی حدیث پر محدثین صحیح ہونے کا حکم کب لگاتے ہیں، اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے ان کے یہاں، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی ہے ابھی تک کہ پانچ کنڈیشن وہ لگاتے ہیں، اس میں سے پہلی کنڈیشن سند کا متصل ہونا، یعنی جو چین ہے اس میں جو بھی راوی ہیں وہ سب اپنے اوپر والے سے سن کر کے اس حدیث کو بیان کر رہے ہوں، انہوں نے اس حدیث کو ان سے حاصل کیا ہو اور بیان کیا ہو، بیچ میں وہ چین وہ سلسلہ کٹے نہیں، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی شبہے کی بات بھی نہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ سنا ہو، ایسی بھی کوئی شکل نہیں آنی چاہیے، یہ پہلی کنڈیشن تھی. دوسری آپ کے سامنے آئی راوی کا عادل ہونا، راوی کا عادل ہونا جس کا مقصد یہ ہے کہ راوی کے بارے میں ادنا سا بھی شبہ نہ رہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہو، جھوٹے طور پر یہ بات کہہ سکتا ہو کہ میں نے یہ فلاں سے سنا ہے حالانکہ سنا نہ ہو، یہی اس کا مقصد ہے اس شرط کا، لیکن اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے. تیسری کنڈیشن، تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ راوی ضابط ہو، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پورا ہمیں یقین رہے کہ راوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی ہے تو جیسے سنا ہے ویسے ہی اسے اچھی طرح سے یاد رہے، اور انسان ہونے کی وجہ سے ادنا سا بھی شبہ نہ رہے کہ وہ بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہو، یقین ہونا چاہیے کہ بالکل یہ صحیح بیان کر رہا ہے، جیسے سنا تھا ویسے ہی بیان کر رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں راوی ضابط ہے. یہ تین شرطیں آئی تھیں. اس کے بعد پچھلے ہفتے آپ کے سامنے چوتھی شرط یعنی چوتھی کنڈیشن یہ آئی کہ شاذ نہ ہو، یعنی ہم کسی بھی حدیث کے اوپر جب کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو صرف یہ دیکھ کر کے کہ سند اس کی متصل ہے، راوی عادل اور ضابط ہے، حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ کون کون لوگ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اس راوی کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس کے بعد سب کو جمع کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ سب کی روایت ایک جیسی ہے یا ان کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے. اگر اختلاف پایا جاتا ہے روایت میں تو اس وقت اس راوی کی روایت کو صحیح مان لیتے ہیں جس کے صحیح ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم نے مثال سمجھایا آپ کو کہ کوانٹیٹی کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور کوالٹی کا بھی اعتبار کرتے ہیں کہ کدھر کوانٹیٹی زیادہ ہے کدھر کوالٹی یہ زیادہ ہے یا اچھی ہے کہہ لیجئے، اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے مقابلے والی حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، شاذ کہتے ہیں اس کو. تو یہ بھی شرط ہے کہ شاذ نہ ہو. اب آخری شرط وہ کیا ہے وہ اب ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہ چار تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے بار بار میں نے اس کو دوہرا دیا آپ کو. پہلا کیا ہے، آسان لفظوں میں کہتے ہیں اتصال سند، عربی میں کیا کہتے ہیں اتصال سند. دوسرا راوی کا عادل ہونا، تیسرا راوی کا ضابط ہونا، چوتھا شاذ نہ ہو، پانچواں یہ ہے. اس کو محدثین کہتے ہیں معل نہ ہو، لفظ معل نہ ہو، اس لفظ کی آج آپ کے سامنے شرح کی جائے گی اس کنڈیشن کے تعلق سے. عربی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں معل. ہم اردو کے ساتھ ملا کر کہتے ہیں معل نہ ہو، جیسے یہ بات کہہ رہے تھے کہ شاذ نہ ہو، ویسے ہی کیا کہتے ہیں معل نہ ہو، شاذ نہ ہو، معل نہ ہو. چونکہ ٹیکنیکل ورڈ ہی ہیں یہ سب کی سب، تو آپ کو سمجھنا ہی ہے اس کو، لیکن لفظ یہی یاد رکھنا ہے. جیسے شاذ کا لفظ ہم نے کہا آپ کو یاد رکھنا ہے شاذ نہ ہو، اور اس کو سمجھنا ہے شاذ کسے کہتے ہیں، ویسے ہی آپ کو یاد رکھنا ہے معل نہ ہو. پورا عربی میں ہی کہنا تو کہتے ہیں غیر معل، یہ عربی میں کہتے ہیں لا یکون معلل، معل نہ ہو. اردو میں کہتے کہتے ہیں معل نہ ہو، لا یکون معلل. معل کسے کہتے ہیں عربی محدثین کے یہاں؟ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی پوشیدہ قسم کی علت پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. پوشیدہ یعنی ہڈن، جسے انگلش میں کہتے ہیں چھپی ہوئی، نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی نظر نہیں آتی، ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی اسے پہچان نہیں سکتا. جو فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اس کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ ہے، ایسی بات ہے، ہر کوئی اسے پہچان نہیں پاتا ہے. تو ایسی کوئی پوشیدہ قسم کی چھپی ہوئی کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس بیماری کی وجہ سے، علت کہتے ہیں عربی میں بیماری کو. میں نے آپ سے کہا کہ محدثین کے اس کام کو پورے طریقے سے کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ. ان کو طبیب کہا جاتا ہے، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، تو محدثین کو طبیب الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا ڈاکٹر. حدیث کی بیماری کو یہ لوگ پہچانتے ہیں کہ حدیث میں کیا بیماری ہے، کس کی وجہ سے اس حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں یا بیمار حدیث کہتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں. تو کبھی بیماری ظاہر ہوتی ہے اور کبھی بیماری ظاہر نہیں ہوتی. جو بیماریاں ظاہر نہیں ہوتی اس کی پہچان کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بڑے ہی ماہر قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسپرٹ جسے کہتے ہیں، اس جو ہے اس کے بیماری کے تعلق سے وہی پہچان پاتے ہیں، دوسرے اسے نہیں پہچان پاتے. تو یہ کام ان سب کے باوجود بھی یہ ہم بھی پتہ لگا سکتے ہیں کیا سند یہ پوری طریقے سے جڑی ہے یا کہیں بیچ میں سلسلہ کٹ رہا ہے، یہ کوئی بھی لگا سکتا ہے، پتہ اندازہ لگا سکتا ہے اس کا. اور میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا کہ سند جب آپ پڑھیں تو ہر راوی کہتا ہے میں نے سنا یا ہم سے حدیث بیان کی، اس کا مطلب یہ سلسلہ پورا جڑا ہوا ہے، پہچان لیا ہم نے، کوئی پریشانی ہم کو نہیں ہوئی. راوی کا عادل ہونا ثابت ہونا پہچان لیتے، کیونکہ جب آپ جائیں گے جو راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی تو اس میں یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. ثقہ مطلب اسی کا اسی کو کہتے ہیں جو عادل اور ثابت ہوتا ہے، یعنی اس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی روایت پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی پوشیدہ بیماری تو نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھنے کے بعد حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں کوئی پوشیدہ بیماری اس کے اندر ہو، چھپی ہوئی کوئی علت اس کے اندر ہو، اور جو حدیث کی صحت کو متاثر کرتی ہے، یعنی جیسے انسان کی صحت کو بیماری متاثر کرتی ہے، ویسے ہی حدیث کی بیماری حدیث کی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے. اسی کو کہتے ہیں محدثین کے یہاں معل نہ ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں اردو میں کہنا ہو تو ہم کہیں گے کوئی چھپی ہوئی بیماری اس کے اندر نہ ہو. کیسی بیماری؟ چھپی ہوئی بیماری جو سب کے لیے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جو ماہر محدثین ہوتے ہیں اس کو پہچان جاتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر نہ ہو. یہ بھی معلوم ہونے کے بعد ہی حکم لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اس کے بغیر حدیث پر صحیح ہونے کا حکم نہیں لگاتے. میں اب آپ کو اس کی مثالیں کچھ دیتا ہوں آپ کو، اور مثالوں سے یہ بات سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کے سے کوئی مثال دیا تو ناراض نہیں ہوں گے. ہاں جی، اس کے شرط کے ساتھ. آپ کا نام؟ سیف اللہ. اور خالد، یہ دو ہیں, اور تیسرے ہمارے جو ہے ابو ماہی. یہ روایت کرتے ہیں تو اپنی روایت میں, ان کی روایت میں کبھی یہ آتا ہے کہ حدثنا خالد, کیا آتا ہے؟ حدثنا خالد, یعنی یہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی خالد نے. تحقیق کرنے کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں حدثنا سیف اللہ. ایک تیسری روایت ہم کو ملی جس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ حدثنا خالد او سیف اللہ. تو محدثین کی یہاں تحقیق کس انداز سے کرتے تھے اس کا ایک آپ کو اندازہ ہوگا. ایک روایت ہمیں ملی, کیا کہتے ہیں؟ یہ حدثنا خالد, کچھ بھی اور نہیں کہتے, بس حدثنا خالد. ایک روایت میں یہ ہے حدثنا سیف اللہ. ایک تیسری روایت ملتی ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے حدثنا خالد او سیف اللہ, حدثنا خالد او سیف اللہ. کبھی آپ کو میں یہ بھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ کبھی آپ بھی کوئی چیز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ چیز خالد نے بیان کی تھی یا سیف اللہ نے, ہاں دونوں میں سے کسی نے بیان کی تھی, کبھی کہتے نہیں کہتے. تو ایسا کبھی راویوں کے ساتھ بھی ہو جاتا تھا بیان کرنے میں حدیث. یہ تو یاد ہے کہ وہ دونوں میرے بغل میں بیٹھتے تھے, جیسے محدثین کے یہاں بھی ایسے ہی مجلسیں ہوتی تھیں اور لوگ درس دیتے تھے حدیث کا, اسی میں سنتے تھے وہ بھی. تو میرے بغل میں فلاں اور فلاں بیٹھے تھے تو اس نے کہا تھا یا اس نے کہا تھا, یہ مجھے صحیح سے یاد نہیں رہ گیا, لیکن اتنا یاد ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے کہا ہے. بس یہاں تک آئی سمجھ میں ترتیب کے ساتھ؟ آپ کو یہ مثال سمجھ جائیں گے تو پھر یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو مثال ہم نے کیا دی آپ کو کہ کبھی روایت میں ہم کو کیا ملتا ہے کہ خالد نے بیان کیا, کبھی کیا آتا ہے سیف اللہ نے بیان کیا, کبھی اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ خالد نے یا سیف اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں, تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ایسا انسانوں سے ہوتا ہے کہ کبھی یہ یاد رہ جاتا ہے کہ ہم سے فلاں یا فلاں میں سے کسی نے بیان کیا تھا, لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ دونوں میں سے کس نے بیان کیا. لیکن دو کے نام کی تو تعین ہو جاتی ہے کہ دو میں سے کسی نے ہم سے بیان کیا. اسی لیے اتنا احتیاط کرتے تھے یہ راوی کہ اس کو باقاعدہ بیان کر دیتے تھے. کیسے؟ حدثنا خالد او سیف اللہ. اب کسی راوی کو اگر شبہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ چلو کسی ایک کا نام لے کر کے بیان کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, نہیں, اس کو بیان کر دیتے تھے حدثنا خالد او سیف اللہ. اب اگر یہ خالد اور سیف اللہ دونوں راوی ثقہ ہیں, دونوں بالکل قابل اعتماد ہیں, تب محدثین کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. چاہے خالد سے سناؤ یا سیف اللہ سناؤ فرق کیا پڑتا ہے, دونوں کیا ہیں؟ قابل اعتماد ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن اگر دونوں میں سے ایک ضعیف ہو جائے اور دوسرا ثقہ ہو, ایک ضعیف دوسرا ثقہ, تو کہتے ہیں اس میں ایک پوشیدہ علت پائی جاتی ہے, اس لیے حدیث کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. حدیث کو صحیح, حالانکہ صرف شبہ ہے, دونوں میں سے کسی ایک کو آپ مان لیجئے کہ ثقہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ روایت اسی سے ہو, لیکن ایک شبہ ہے کہ ضعیف سے بھی تو ہو سکتی ہے. اس شبہ کی بنیاد پر کہتے ہیں حدیث پر صحت کا حکم نہیں لگائے گا, صحیح ہونے کا حکم نہیں لگاتے. یہ بھی شرط ہے, کنڈیشن, یہ بھی پایا جانا ضروری ہے. ابھی اسی کو میں اور واضح کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ یہاں تک آپ کو ترتیب سمجھ میں آئی ہے. میں نے ایک مثال دی, اور بھی اس طرح کی مثالیں ہوتی ہے, کبھی سند کے اندر بات رہتی ہے, کبھی متن کے اندر کوئی ایسی بات رہتی ہے جس سے یہ بات شبہے میں آ جاتی ہے, حدیث کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. تو محدثین کہتے ہیں یہ حدیث معل ہے, یعنی اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ علت پائی جاتی ہے, ایسی پوشیدہ علت جو ہر ایک کو تو معلوم نہیں. یہ پوشیدہ کیوں کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ مول پوشیدہ کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیے, اب یہ ان دونوں کے بارے میں بات کی, میں نے آپ کو تین بتایا تھا, ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کبھی روایت کرنے میں کہ خالد نے بیان کیا, کبھی کہتے ہیں سیف نصیر سے ایک ہی کا نام لیا, اور ایک روایت میں او کے ساتھ دونوں کا نام ہے, یعنی خالد یا سیف اللہ نے. ہم او کہتے ہیں عربی میں, یا جو کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہہ لیتے ہیں, او کہہ لیتے ہیں. تو خالد یا سیف اللہ نے روایت کیا. یہ تیسری روایت اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے اس میں کہ خالد ثقہ ہے سیف اللہ ثقہ نہیں ہے, تو جو خالد والی روایت ہے اس میں سند بالکل صحیح ہو جاتی ہے, کوئی ایک راوی بھی ضعیف نہیں ہے. جو سیف اللہ والی روایت ہے اس میں سیف اللہ ضعیف ہے اس لیے وہ ضعیف ہو گئی, لیکن جو خالد والی ہے وہ بالکل کیا ہو جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب بورڈ پر دیکھیں, میں آپ کو مثال سے جو ہے کر کے سمجھا رہا ہوں, یہ بورڈ پہ لکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ابو ماہی یہ روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا خالد, اس کے بعد آگے پورے اللہ کے رسول تک جائیں گے. ایک میں کہتے ہیں سیف اللہ, پھر آگے تک جائے گا. یہ ایک تیسری روایت خالد او سیف اللہ, یہ الگ الگ سندیں ہوتی ہیں, کسی کو سند کہا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں سند متصل ہے, تو یہ الگ الگ سندیں, کبھی ایک ہی حدیث کی کئی کئی سندیں ہوتی ہیں. تو اس سند کے اندر ہم نے کہا خالد یہ ثقہ ہے, تو یہ پوری سند یہاں سے لے کر کے آخر تک بالکل صحیح ہو جائے گی, سارے کے سارے راوی عادل بھی ہیں ضابط بھی ہیں, اور حدیث کی سند بھی متصل ہے, شاذ بھی نہیں ہے. لیکن یہ روایت تو ضعیف ہو جائے گی, اس لیے کہ راوی کیا ہے, ضعیف ہے. لیکن اس کے ضعیف ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں, جب یہ روایت ہمیں ملی اس میں کیا لکھا ہوا ہے, خالد او سیف اللہ, اسی نے ہم کو یہاں شبہ میں ڈال دیا, اور اس حدیث کے بارے میں بھی ہم نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بقیہ یہ تو ہم کو معلوم ہے, چونکہ یہ ضعیف ہے تو ضعیف ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو شبہ کے ساتھ راوی بیان کر رہا ہے, خالد او سیف اللہ, تو پتہ نہیں خالد سے ہے یا سیف اللہ سے ہے, ہم کو پتہ نہیں کس سے روایت کر رہا ہے یہ, اور یہ ضعیف ہے. تو یہاں بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے, یہ چھپا ہوا نہیں ہے. اصل یہاں پر بات آتی ہے, اس حدیث کو بھی اس سند کو بھی محدثین کیا کہتے ہیں, ضعیف ہے. حالانکہ راوی سب کی سب عادل اور ضابط ہے, سند بھی کیا ہے, متصل ہے, شاذ بھی نہیں ہے, کوئی مخالفت بھی نہیں ہے, لیکن ایک ایسی روایت ملی جس میں شبہ آ گیا, تو اس روایت کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ ضعیف ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی جہاں جہاں بھی تھوڑا بھی شبہ آیا ہے چھوڑ دیا, صحیح کا حکم نہیں لگایا. شبہ آتے ہی صحیح کا حکم نہیں لگاتے. میں نے آپ کو یہ ایک مثال دی, اسی مثال سے اسی چیز کو سمجھا رہا ہوں. یہ سند کی مثال تھی, میں متن کی مثال دے رہا ہوں. یہ چیز متن میں بھی ہو سکتی ہے اور سند میں بھی ہو سکتی ہے. ایک حدیث ہے, میں آپ کو متن کی جو مثال دے رہا ہوں واقعی مثال دے رہا ہوں, یعنی واقعی معنی میں یہ بات محدثین نے لکھی ہے اس سند کے بارے میں, اور اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. ایک حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے حدیث, یعنی پوری سند کے ساتھ, اور سند کے سارے راوی اس کے بالکل ثقہ ہیں, یعنی عادل بھی ہیں اور ضابط بھی ہیں, سند بھی متصل ہے. جو شروع کے تین کنڈیشن ہم نے بیان اس سب اس میں پائے جاتے ہیں, پوری طریقے سے سند بالکل واضح ہے, سند متصل بھی ہے, راوی عادل بھی ہے اور ضابط بھی ہے. تو اس پہلے حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر لوں کیونکہ متن کا تعلق ہے. اس میں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی, تو میں روزہ رکھتی تھی, میں روزہ رکھتی تھی اور آپ افطار کرتے تھے, یعنی مسافر ہونے کی وجہ سے رخصت پر عمل کرتے ہوئے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے, لیکن میں روزہ رکھتی تھی, میں نماز مکمل پڑھتی تھی اور آپ قصر کرتے تھے. مسافر ہیں قصر کرتے تھے اور آپ, میں مکمل نماز پڑھتی تھی. راستے میں سفر میں ایسا ہوا, محدثین میں سے کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ حدیث حالانکہ سارے راوی اس کے عادل بھی ہے ضابط بھی ہے اور سنن بھی متصل ہے, لیکن کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیا اس کے اندر علت کیا پائی جا رہی ہے؟ بعض روایت میں یہ بیان آیا ہے فی رمضان, کس میں؟ یہ رمضان کے مہینے میں میں نے سفر کیا. وہ باتیوں سے سمجھ میں آ سکتی ہے اگر نہ بھی ہو کہ یہ سفر کب رہا ہوگا, یہ رمضان میں, ورنہ مسافر کو تو ویسے بھی رخصت ہے, نفلی روزہ کیوں رکھے گا کوئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھے ہوئے تھی, اس کا مطلب کہ سفر کون سا ہوگا؟ یہ رمضان کے مہینے کا ہوگا. اور یہ ثابت نہیں ہے کہیں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا. سمجھ گئے؟ اس طرح کی پوشیدہ علتیں ہوتی ہیں, یہ محدثین اس کو پہچانتے ہیں اور یہ ماہر لوگ ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں, عام لوگ اس کے بارے میں حکم نہیں لگاتے. جو اس فن کے ماہر ہیں وہی اس کے بارے میں بتاتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹروں کا جیسے معاملہ ہوتا ہے, جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے کبھی وہ یہاں ہاتھ رکھ کر کے بھی بتا دیتا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے, کیونکہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے, اس کو نبض پر ہاتھ رکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے. محدثین کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, وہ پہچان جاتے ہیں حدیثوں کو, ان کی سندوں کو, اور کہاں بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے اس کو پہچان جاتے ہیں. یہ ان کی مہارت کی دلیل ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حدیثوں کے روایت میں جب تحقیق کرتے رہتے ہیں تو وہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں. ایک راوی حدیث کو بیان کرتا ہے تو عام طریقے سے, جیسے ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نافع سے ہوتی ہے, پھر وہ نافع کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابن عمر سے. پہلے بات آپ کو آئی تھی مالک نافع سے روایت کرتے ہیں, نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. یہ عام طریقے سے ایسا رہتا ہے سرد کے اندر. مالک کے نیچے ایک راوی, کوئی بھی آپ فرض کر لیجیے, زید بکر عمر, اس نے ایک حدیث روایت کی. امام مالک نے وہ حدیث نافع سے نہیں روایت کی تھی, اپنے کسی اور شیخ سے روایت کی تھی. لیکن چونکہ عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں؟ نافع سے. تو اس حدیث کو بھی اس راوی نے مالک نافع عن ابن عمر ویسے ہی روایت کر دیا. تو محدثین یہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے, یہ حدیث امام مالک نے کسی اور سے سن کر کے روایت کیا ہے, نافع سے روایت نہیں کیا. تو کہتے ہیں ان کا نافع کے طریقے سے روایت کرنا, حالانکہ پورے راوی سند کے پورے راوی عادل ضابط سند متصل سب کچھ ہے, لیکن کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے, راوی بیان کرنے میں ویسے ہی بیان کر دیا جیسے عام روایتیں آتی تھی, حالانکہ یہ روایت اس طریقے سے نہیں تھی, ذرا ہٹ کر کے تھی, لیکن چونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے اسی لحاظ سے بیان کر دیا. تو وہ پہچان جاتے ہیں اس کو, اسی لیے اس میں ماہر محدثین کا حکم ہی دیکھا جاتا ہے. اور اس میں محدثین میں سے بھی سارے محدثین کلام نہیں کرتے. مشہور جو اس کے بارے میں مانے جاتے ہیں کلام کرنے کے لیے, جیسے امام علی بن مدینی, امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے شیخ, علی بن عبداللہ مدینی, اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری سے امام ترمذی نے لیا ہے, انہوں نے بھی اگر کہیں وہ نقل کرتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ امام ترمذی خود بھی اتنے بڑے محدث ہیں, لیکن انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی علتوں کے بارے میں, حدیث میں یہ کیا کیا بیماریاں پوشیدہ آ جاتی ہیں, پوشیدہ بیماریاں کیا کیا, کتاب لکھی. تو اس میں اکثر اپنے شیخ امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں, خود نہیں اپنا قول نقل نہیں کرتے کہ ان کے شیخ امام بخاری نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں. تو ایسا بعد کے دور میں پھر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ, امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کے بارے میں سب سے زیادہ ضخیم کتاب, موٹی کتاب کہہ لیجیے, جو بہت ساری جلدوں میں ابھی تحقیق ہو کر کے شائع ہو کر کے آئی ہے, تو سب سے زیادہ اہم کتاب انہیں کی مانی جاتی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے. تو خاتمۃ الحفاظ کہلاتے ہیں اس کے بارے, حدیث کی علتوں کو جاننے میں یہی لوگ تھے. اس میں آخری نمبر پر کون آتے ہیں؟ امام دارقطنی رحمۃ اللہ. یہ بسا اوقات یہ حدیث اس کی سند بھی صحیح بالکل لگتی ہے, ظاہر میں سب کچھ ظاہر میں صحیح لگتا ہے, لیکن کوئی ایسی پوشیدہ بیماری ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں. تو یہ بھی شرط ہے حدیث معل نہ ہو, یعنی کسی بھی محدث نے اس حدیث کے بارے میں یہ حکم نہ لگایا ہو کہ یہ حدیث معل ہے, یعنی اس میں کوئی پوشیدہ بیماری ہے, تبھی جا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اور یہ چیز سرد میں بھی ہوتی ہے اور متن میں بھی ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا, ایک مثال دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ھذا کذب علی عائشہ. سند پوری کیا ہے؟ صحیح ہے, سند کے لحاظ پوری ہے, سارے راوی کیا ہے؟ عادل اور ضابط ہے, سند متصل ہے, اس میں کہیں کوئی کلام نہیں, لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ھذا کذب علی عائشہ, یہ کسی نے عائشہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے. وہ بہت ساری باتیں پھر لکھتے ہیں اس میں, اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں, ایسے کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے روزہ نہ رکھے. سفر میں بیوی کو کس لیے لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے, جبکہ یہ خود کہتی ہیں کہ جب مدینے میں رہتے تھے تو ہم شعبان کے مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتے تھے, کیونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم کو روزہ رکھنے کا موقع ملتا تھا. یہ لوگ روزہ رکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا کرتی تھی, یہ بالکل ثابت بات ہے, سمجھے نا میری بات کو. تو یہ سوچنے کا انداز, یہ چیز آتی ہے, کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سفر میں یہ ساتھ میں رہیں, یہ روزہ رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز قصر سے پڑھیں اور یہ پوری پڑھیں. کیوں پوری پڑھیں گے؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے ویسے ہی. کیسے آپ تصور کرو کہ ساتھ میں ہیں اور ان کی مخالفت کریں گے؟ تو یہ نہیں. تو ایسا حدیثوں کے بارے میں رہتا ہے, پوری تحقیق کے بعد ہی محدثین کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں. آپ کو سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی ایسی حدیثیں ہیں, ان کی بھی ایک تعداد ہے اور وہ معلوم ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ حدیث ہے, اس حدیث میں فلاں محدث نے یہ علت بیان کی. کیسے کیسے ہاں بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی, اور جو بھی ہے اس کو بیان کر دیا, اور کیوں ہے وہ بھی بیان کر دیا, کیوں ہے اس میں علت کیا پائی جاتی ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں. ہاں وہ بھی ہے, بعض علتوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے, بعض علتوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو محدثین کے درمیان اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور یہ صحیح نہیں کہتے. یہ ایسا ہوتا ہے, ایسے موقع پر کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے, اور اسی موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے صحیح کہا ہے یہ کون ہے, اور جنہوں نے کہا ہے کہ اس میں علت پائی جاتی ہے وہ کون ہے. کیونکہ ہم نے آپ سے ابھی کہا کہ یہ بالکل ماہر محدثین ہی کرتے ہیں. اس کا یعنی کوئی اس طرح کی بات, کبھی ایسا ہوتا ہے کسی حدیث کو روایت کرنے میں ایک راوی اسے کوئی ایک تابعی رہتا ہے، تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تابعی اللہ کے رسول سے، اور دوسری روایت میں بیچ میں صحابی کا بھی تذکرہ رہتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اب جو جس میں صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے یہ تو پوری سنت متصل ہو جاتی ہے، بالکل ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی علت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو دوسری سند ہے یہ اس میں علت پیدا کر دیتی ہے. اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ ایک راوی نے اسے بیان کیا، یہ سب نیچے کے راویوں کی بات ہوتی ہے، صحابہ کے اپنا اختلاف نہیں ہوتا، ایک راوی نے بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی ہے، اور دوسرے کسی راوی نے اس کو روایت کیا تو وہ یہ بات وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. تو محدثین کے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کا قول ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس میں دونوں روایتوں کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے. تو صحیح بات کیا ہے، علت کس میں پائی جاتی ہے، یہ محدثین ہی بیان کرتے ہیں. نہیں، یہ حدیث خود اس کے بارے میں دلیل نہیں بن سکتی. کیوں؟ یعنی اسی حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے سفر کیا تھا رمضان کے مہینے میں، اسی حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ دیں گے، محدثین یہ بات نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ رمضان کا یہ لفظ غلطی سے آیا ہے. دوسری بہت ساری روایات ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے رمضان میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کیا ہے. لوگوں کے حالات پورے لکھے ہوئے ہیں، پوری ترتیب جو ہے موجود ہے، تو اس کا اگر ذکر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک اور جو ہے یہ کہوں، یعنی بعض لوگ جن کو سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایسے موقع پر کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کہتے ہیں، تو صحیحین کے بارے میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں. میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں، یہ بالکل ثابت ہے، سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام حبیبہ سے، ام حبیبہ سے جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کے اسلام لانے سے پہلے ہو چکی تھی. یہ بالکل ثابت بات ہے، بہت ساری احادیث میں بھی ہے، سیرت کی پوری کتابوں میں ہے کہ ام حبیبہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، بولیے، ہاں، ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے ہو چکی تھی. اس کے بارے میں کئی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی شاید، جب ابو سفیان آئے بیٹھنا چاہ رہے تھے، کچھ یاد ہی نہیں ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی ہو، یاد ہے کچھ اس طرح کی چیزیں. یہ بالکل ثابت ہے، جبکہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ اس میں یہ بیان ہے کہ جب ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں تو یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، یعنی ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ پہلے نکاح ہو چکا ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ ایسا رہتا ہے روایتوں میں، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. یہاں محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری روایت پہلی روایت کے ساتھ دونوں میں ہم تطبیق دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، دونوں ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے. یہاں محدثین کہتے ہیں دونوں ممکن ہے. یہ یعنی ابو سفیان کا یہ کہنا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں، یہ کہنا ممکن ہے، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا تھا ابو سفیان چونکہ کافر مشرک ہونے کی وجہ سے نکاح میں شریک نہیں ہو پائے، تو اب اسلام لانے کے وقت ان کو یہ خواہش ہوئی کہ میری موجودگی میں میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو میرے مسلمان ہونے کے، اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں. تجدید نکاح تو پہلے سے تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تجدید ہو جائے، میرے سامنے اب یہ نکاح ہو جائے ایک مرتبہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی حرج نہیں اس میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, کیا فرق پڑتا ہے اس میں. اب یہی تو ہے کہ اب ان کے سامنے ایک مرتبہ اور ہوگا کہ آپ کے نکاح میں دیا, وہ کہیں گے کہ ہم نے یا میں نے قبول کیا, اور تو کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ اسلام قبول کیا, ہم جو ہے اس کو آپ کی بیٹی کو جو ہے پھر سے نئے نکاح سے جو اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں, تو ایسا دونوں ممکن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر کے صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے اور محدثین اس حدیث کو ہاں بولیے صحیح مانتے ہیں. بعض لوگوں نے اسی کو سامنے رکھ کر کے اعتراض کیا, کہتے ہیں یہ تو باطل ہے, بالکل غلط بات ہے, اس لیے کہ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا. دونوں طرف انہوں نے احتیاط برتی ہے, جہاں ممکن ہوتا تھا کہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں وہاں انہوں نے اس کو رد بھی نہیں کیا ہے, قبول بھی کیا ہے. اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے محدثین کے بارے میں کہ ان کا جو پہلو اس سلسلے میں رہا یہاں تک ہے کہ اگر کبھی کوئی حدیث جو عقائد مشہور ہے اسلامی عقائد اس کے بالکل خلاف جاتی ہے لیکن وہ بالکل صحیح ہے اور اس کو صحیح مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا ہے, یا بعض بدعتی لوگوں کی وہ حدیث دلیل بن سکتی ہے لیکن جب حدیث بالکل صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو محدثین صرف اس وجہ سے کہ یہ اہل بدعت کی دلیل ہے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں ایسا نہیں کرتے. بعض مطلب یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ احناف کی جو بھی حدیثیں ہیں سب کو محدثین نے کیا کر دیا, ضعیف قرار دے دیا, تو ایسا بھی نہیں ہوتا, ایسا بھی کسی کو نہیں سوچنا چاہیے. ایسی مثالیں ملیں گی جو صوفیہ کی سب سے بڑی دلیل ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کے بدن میں حلول کر جاتا ہے, جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک, ان کے اس کی ایک دلیل بنتی ہے ایک حدیث جو حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں, ہاں حتی اکون رجلہ اللتی یمشی بہا, حتی اکون یدہ اللتی یبتش بہا, بڑی مشہور حدیث ہے اس کے بارے میں کہ میں ہی اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں, میں ہی اس کا پیر ہوتا ہوں. حالانکہ اسی میں کہتے ہیں کہ اسی حدیث میں پھر آگے ایسے الفاظ ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں یہ مقصد بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ پھر اس میں یہ آتا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو, جب وہی اس میں حلول کر گیا تو پھر پکارنے کا مسئلہ کہاں سے آئے گا, پکارنے کا مطلب کیوں الگ ہے, سمجھ رہے نا. یعنی اسی میں پھر ایسے الفاظ ہیں, تو کہا جاتا ہے اس حدیث کو پیش کر کے کہ یہ بہت واضح دلیل ہے کہ محدثین نے حدیث پر حکم لگانے میں مکمل طریقے سے امانت داری کا ثبوت دیا ہے. صرف اس وجہ ہی کوئی حدیث کسی کی دلیل بن سکتی ہے, اس پر صحت یا ضعیف ہونے کا حکم نہیں لگا, ایسا بھی کچھ نہیں ہے اس میں. بس یہ مطلب آپ کے سامنے رہے. اب حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں, اتصال سند, راوی کا عادل ہونا, راوی کا ضابط ہونا, اور حدیث شاذ نہ ہو, حدیث معل نہ ہو, یہ پانچ شرطیں ہوتی ہیں. بقیہ ان الفاظ کو یاد رکھنے کے ساتھ جو شرح میں نے کی ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے تو یہ کافی ہو جاتا ہے کہ عادل ہونے سے کیا مراد ہے, ضابط ہونے سے کیا مراد ہے, اور شاذ نہ ہو اس سے کیا مراد ہے, معل نہ ہو اس سے کیا مراد ہے, یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, یہ بات اچھی طرح سے آپ نوٹ کر کے رکھیے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اور سوال رہے گا اس کے بارے میں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یعنی آئندہ ہفتے اس کے بارے میں کہیں گے. دوسرا مسئلہ آج اصل بیان کرنا ہے, اور یہ دوسرا جو آج کا پیریڈ ہے اس کے لحاظ سے چونکہ رمضان کی وجہ سے ہاں یہ اس کو کلوز کر کے ہم دوسرا ابھی بیان کر رہے ہیں آپ کو. انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے کوئی سوال رہا تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات اور واضح انداز میں.
یہ وہی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا بھی کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سے بات کرتے
جی سفر میں جی ہاں صاحب اکرام نہیں کرتا تھا جی ہاں جی ہاں یہ سفر کے بارے میں صحابہ کے بارے میں بات ہے جی جی ہاں جی ہاں
آپ کی مراد نہ ہوتی تھی آپ کے رہنے کے لیے
جی
جی لیکن رمضان کے روزے یہ چھٹی فرض ہے
جی ہاں
رمضان کے روزے چھٹی فرض ہے
جی ہاں
صرف اتنا فرض ہے کہ ملاقات کی وجہ سے اکھا نہیں رکھ سکتا ہے
جی
رکھنے کی گنجائش نہیں جاتا
ہاں نہیں نہیں جو اصل میں جو میرے کہنے کا مقصد ہے وہ اس جگہ کو آپ آئیے نہیں اصل میں آپ پوری بات کریں گے تو تب تک جو میرا جو مقصد ہے وہ نہیں آئے گا ہاں میں آپ کو جو اصل جو میرا مقصد ہے وہ واضح کر دوں پہلے جو میرا مقصد ہے واضح کر دوں میں آپ کو نہیں آپ ادھر ادھر جو ہے آپ جو ہے ادھر سن لیجئے میری بات کو سنیے سنیے میری بات سن لیجئے آپ جو مقصد جو بیان کرنے کا تھا اس پر نہیں آیا اصل میں آپ ٹھیک ہے اور مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا بیان کرنے کا میں چاہ رہا ہوں کہ سمجھ جائیں آپ اس مسئلے کو نہیں نہیں آپ مقصد سمجھ جائیے اصل میں یہ جگہ نہیں ہے اس کی کہ جو ہے میں آپ کو جو ہے مقصد جو ہے وہاں پر وہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو بیچ میں بیوی کی ضرورت پڑ جائے اس کی وجہ سے رمضان کے قضا روزے ان کو جو واجب ہوتے تھے وہ نہیں رکھتی تھیں کہ جب آپ روزے سے ہو تب میں رکھوں گی یعنی یہ ہے فلو اس کے اندر اور آپ کو سفر میں لے جانے کا مقصد کیا ہے یہ عام صحابہ سے مت جوڑیے اس کو کیونکہ عام صحابہ کا مقصد نہیں ہے وہ بیوی کو سفر میں لے جانے کا مقصد کیا ہے بیوی کے ساتھ بستری لطف اندوزی اور کوئی مقصد تو نہیں ہے بیوی کو لے جانے کا تو یہ مقصد اگر وہ روزے کی حالت میں رہیں گی وہ برا نہیں ہوگا تو جو بیوی مدینے میں رہتے ہوئے اتنا خیال کرتی ہو کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے وہ نہیں رکھتی تھی صرف اس وجہ سے کہ کہیں آپ کو ضرورت نہ پڑ جائے تو جب آپ روزے سے ہوں تب روزہ رکھتی تھی وہ بیوی سفر میں اپنے شوہر کی اتنی مخالفت کرتے ہوئے کیا وہ روزہ رکھے گی اصل یہ پہلو ہے یہاں پہ وہ صحابہ سے جو جوڑ رہے نا وہ دوسرا پہلو جوڑ رہے ہیں تو میں اصل یہ نہیں وہی گنجائش نکالنے کا نہیں ہے تو جو پہلو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس پہلو پہ آپ دیکھیں تو وہ بات نہیں آتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ساری بات مکمل نہیں ہوئی تھی میں نے آپ کو مسئلہ مکمل نہیں بیان کیا جو کہا کہ ضعیف ہے اس کے بہت سارے اسباب صرف یہی نہیں تھا اور بھی ان کے بھانجے عروا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروا یہ پوچھتے ہیں جب یہ سفر میں نماز مکمل پڑھتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کہیں جاتی تھیں تو مکمل پڑھتی تھیں یہ ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو ان کے بھانجے عروا نے کہا پوچھا کہ آپ مکمل کیوں پڑھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قصر کیا کرتے تھے تو کہتی ہیں یا بنی انہا لا تشق علیہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ پوری پڑھنا میرے اوپر مشقت نہیں ہوتی ہے وہ سفر کی ایک رخصت ہے تو میں اس رخصت پر عمل نہیں کرتی ہوں کہتے ہیں اس کے بعد کہ اگر یہ ثابت رہتا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ مکمل پڑھ چکی ہیں تو وہ دلیل پیش کرتی کہ میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہی پڑھ چکی ہوں یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے مشقت نہیں ہوتی یعنی ایک ہی بات نہیں ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن باتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ پھر یہ حدیث صحیح نہیں میں نے اصل میں وہ ساری باتیں صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے وہ بات کی تھی وہ بات ہے تو یہ ہے اصل تو اصل جو پہلو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس پہلو کو آپ سامنے رکھیے ٹھیک ہے جی ایک دوسرا مسئلہ جو پچھلے ہفتے بات آئی تھی اس کے بارے میں بات کرنے کی پیش کرنے کی وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے دوسرا درس ہمارا جو حدیث جبریل کے بارے میں چل رہا تھا, تو تھوڑا سا جو ہے آج وہ مسئلہ جو ہے آپ کے پاس جو تھوڑا سا رکے گا. یہ ایک مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے ہفتے آیا تھا, سوال آیا تھا, لیکن اس کا جواب ذرا بہت لمبا تھا, تو میں نے اس پہ معذرت کر کے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں وہ بات جو حدیث کا درس ہے اس میں وہ بات انشاءاللہ آ جائے گی. تو وہ مسئلہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس کی وضاحت کر رہا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اجتماعی انداز میں نکالنا, جیسے کوئی بیت المال قائم کر کے زکوٰۃ ہر کوئی لا کر کے اس میں جمع کرے, یہ نظم ہونا چاہیے زکوٰۃ کا. یا الگ الگ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ نظام بھی صحیح ہے. اس کو عربی زبان کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہونا چاہیے یا انفرادی نظم بھی صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں سوال. میں تو چاہ کہ اس کا تفصیلی جواب کرنا چاہیے.